السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. إن شاء الله دیکھتے ہیں سورة الفرقان آیت نمبر 10 سے 20 تک.
بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. بڑی بار برکت ہے وہ ذات. اب یہ دیکھیں، یہ سیکنڈ حصہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا وہ شروع ہو گیا یہاں سے 10 آیت سے، کہ یہاں پر بھی ان شکوک کو ایڈریس کیا جا رہا ہے جو انہوں نے، جو یہ ڈال رہے تھے لوگوں کے دلوں میں، کہ اللہ تعالیٰ تو بہت برکتیں دینے، خیر کثیر اس کی طرف سے ہے، وہ ذات ہے، اگر وہ چاہے تو جعل لک خیرا، تو بنا دے تمہارے لیے بہتر من ذالک، اس سے، کس سے بہتر بنا لے. جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ خزانے ہوں، باغ ہوں، اس سے بھی زیادہ اچھا چاہے تو آپ کو عطا کر دے، تو پھر کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ چاہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنت میں، وہاں پہ آخرت میں ملنا ہے، وہ دنیا میں عطا کر دے، مگر اسے ہونا کیا تھا اگر ایسا ہو جاتا تو؟ کوئی ایمان حق کو دیکھ کے نہ لاتا، پھر وہ سٹیٹس کو دیکھ کے لاتا. امیروں کے ساتھ تو سارے ہی لگ جاتے ہیں، ان کے چاپلوس، ان کے چیلے چانٹے، وہ جو خوش آمدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا نہیں، جو جن کے پاس بڑی کرسیاں ہوتی ہیں، بڑے سیاست دان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ خام خواہ ہی لوگ چمٹے رہتے. وہ یہ نہیں ہوتا ان کو کچھ دے رہے ہیں، مگر بس اس میں ہی بہت بڑی بڑائی سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں. ان کا نام لے لے کے لوگوں کو روب میں ڈالتے رہتے ہیں کہ ہم تو پتہ ہے اس کے ساتھ ہم نے چائے پی تھی، ہم تو اس کے ساتھ گئے تھے، میں نے تو سفر کیا تھا تو اس کے ساتھ میں بیٹھی تھی. تو یعنی جب کسی کے پاس کوئی بادشاہت ہو، کوئی کرسی ہو، کوئی چھوٹا بھی عہدہ ہو یا مال و دولت ہو، تو لوگ اس کے ساتھ لگنے میں فخر کرتے ہیں. پھر کسی نے حق کو دیکھ کے تھوڑی ماننا تھا. یہ ٹیسٹ ہی یہ ہے کہ حق کو پہچانو اور اس کو مانو. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ کو سب کچھ دنیا میں ہی دے دیتا، اس سے بھی بہتر دیتا جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ کیا چیزیں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو اللہ چاہے تو اس سے کہیں زیادہ دے دے. مگر امام راضی، ایک بات امام راضی نے لکھی بڑی پیاری ہے، کہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا نہیں دیتا مگر ان کو علم دیتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت دیتا ہے. اپنی معرفت یعنی اپنی پہچان عطا کر دیتا ہے، اس کا علم دیتا ہے کہ وہ اللہ کو پہچاننے لگتے ہیں، قرآن کا علم دیتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے لگتے ہیں. اور دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اللہ بہت کچھ دنیا میں دیتا ہے مگر کوئی علم نہیں دیتا، ان کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہوتی کہ اللہ کون ہے، کیا کہتا ہے، کون رسول، کیا اس کے فرامین. اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جس کو جو چاہے عطا فرمائے. یہ دنیا کی چیزیں ان کو دیکھ کے ریج جانا کہ ہائے یہ مل جائیں، یہ زیادہ ہو جائیں، اور یہی ہیں تو کسی کے اندر کوئی خیر ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو کیا خیر رہ گئی، اس کا کیا، یہ بے وقت سا آدمی. ایسے نہیں، ہم ایسے کیا نہیں سوچتے آج کل. اس کی ویلیو ہی زیرو ہو جاتی ہے جس کو ہم دیکھ لیں گے. اس نے کوئی برانڈ نیم نہیں پہنا، برانڈ نیم کا پرس نہیں پکڑا، برانڈ نیم کی کوئی جوتا نہیں پہنا، کوئی بہت ٹپ ٹاپ سی اپنے آپ کو نہیں بنا کے رکھا ہوا. اللہ چاہے تو سب کچھ دنیا میں ہی عطا فرما دے. پتہ ہے صحابہ تو بلکہ ڈرا کرتے تھے، اگر ان کو دنیا میں کچھ مل جاتا تھا نا تو ڈرتے تھے اس سے. عبد الرحمن بن عوف ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، تو کوئی ان کے لیے کھانا لے کر آیا. انہوں نے کھانے کی طرف دیکھا اور اتنے غمگین ہو گئے، فرمایا وہ سب بن عمیر مجھ سے بہتر تھے، مگر وہ انہوں نے قربانی دی اور دنیا سے چلے گئے اور انہوں نے آخرت میں پھل پا لیا۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مجھ سے بہتر تھے، انہوں نے قربانی دی اور وہ دنیا سے چلے گئے اور آخرت میں انہوں نے اپنے لیے پھل پا لیا۔ اور عبد الرحمن، تم نے بھی قربانی دی ہوگی مگر تم کو یہاں پہ ہی مل گیا۔ اور پھر زاروں قطار رونے لگے، بچوں کی طرح سسکیاں لینے لگے کہ اللہ یہ نہ ہو کہ ہمیں آخرت میں کچھ نہ ملے اور یہاں پہ ہی مل جائے، وہ تو اتنے اچھے تھے، فرماتے مجھ سے بہتر تھے، ان کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ملا کیونکہ وہ اس وقت چلے گئے جب بھی تو ابھی اسلام کے یعنی شروع کا ٹائم، مدینہ کے پیریڈ کا، احد کا زمانہ تھا، ابھی تو اسلام کو وہ عروج نہیں حاصل ہوا تھا، وہ مال اور وہ اسباب اور وہ ساری چیزیں پیٹ بھر کے کھانے تک کو نہیں ہوتا تھا، وہ تو قربانیاں ہی دیتے رہے اور دیتے دیتے چلے گئے، یہاں پہ انہوں نے کچھ مزہ نہیں کیا۔ فرماتے کہ اب میرے پاس ہے، پتنی یہ نہ ہو کہ یہیں پہ مل جائے، وہ اتنا گھبراتے تھے کہ ان کو سب کچھ چاہیے تھا تو وہاں چاہیے تھا، یہاں پہ نہیں چاہیے، وہاں چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اسی طرح جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس بارے میں بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کو چنا، آخرت میں ملنے کو چنا کہ مجھے وہاں پہ ملے، یہ نہیں کہ یہاں پہ مل جائے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے فرمایا گیا، اگر آپ چاہیں تو زمین کے خزانے اور یہاں کی کنجیاں آپ کو دے دی جائیں اور اس قدر دنیا کا مالک بنا کر دے دیا جائے کہ کسی اور کو اتنی دنیا نہیں ملی، اور ساتھ آخرت میں بھی آپ کو نعمتیں جوں کی توں برقرار رہیں گی، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آخرت کی نعمتیں کم کر کے دنیا میں دے دی جائیں گی، یہاں پہ بھی دے دیا جائے اور وہاں پہ بھی، لیکن آپ نے اسے پسند نہیں فرمایا اور جواب دیا کہ نہیں، میرے لیے تو سب کچھ آخرت میں ہی جمع ہو، میں دنیا میں نہیں چاہتا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چوائس سے کیا تھا، بعد میں آنے والے کو یہ نہ کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زندگی بڑی آرام دہ تھی، بڑی بے فکری کی تھی، ان کے پاس تو سارے خزانے تھے، اللہ نے تو ان کے لیے خزانے اتار دیے تھے، اصل مشکل تو ہمارے لیے ہیں۔ امت یہ نہ کہے، امت کو پتا ہو کہ ان کے نبی نے کتنی قربانی دی، جو بھوکا پیٹ ہو تو وہ یہ یاد کر لیا کرے کہ پھر میرے نبی کیسے بھوکے پیٹ ہوا کرتے تھے، کیسے کام کرتے تھے وہ، پھر بھی جس کو غم ہو تو وہ ان کے غم یاد کر لیا کرے اور سوچے کہ ان کو بھی تو اس چیز کا غم ہوا تھا۔ تو یہ یعنی چیزیں، یہ انسان یہ سوچتا ہے نا کہ بس ہاں وہ تو اتنے تھے، ان کا کیا، ان کے پاس تو بس پتہ نہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہر وقت منو سلوا ہی اترتا تھا اور اصل تو ہمارے لیے مشکلات ہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا کہ میں آپ کے لیے پورا بتحا مکہ اور اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیتا ہوں، تو میں نے عرض کیا نہیں ہے میرے پروردگار، مجھے تو یہ پسند ہے کہ مجھے ایک روز پیٹ بھرائی کھانا ملے جس پر اللہ کا شکر ادا کروں اور ایک روز بھوکا رہوں اور اس پہ صبر کروں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں چاہتا تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ پھرا کرتے۔ اللہ اکبر، تو اس کے اندر بھی اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نہیں دیا اس کے اندر بھی حکمت ہے، ظاہر ہے یہ حکمت سے خالی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوز کیا اس کے اندر بھی حکمت ہے، اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ وہ اگر ان کے پاس نہیں تھا کچھ تو پتہ نہیں یہ بھی کوئی ایک عیب کی بات ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ کہیں پہ آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہے بے سر و سامانی کی حالت میں گھوم رہے ہیں، وطن سے نکلے ہیں تو کچھ نہیں ہے پاس، کچھ بھی نہیں ہے پاس، اور پھر بھی دیکھیں آپ دیکھتے ہیں کہ نہ کوئی گھر والے ہیں، نہ کوئی سپورٹ ہے، نہ کوئی کچھ ہے، اور بھی پیغمبروں کا اس طرح کے حالات دیکھتے ہیں، ایوب علیہ السلام کا حال دیکھیں گے کیسے وہ بالکل، یعنی ٹھیک ہے ایک وقت میں تھا بھی بہت کچھ، لیکن ایک وقت میں جب نہیں تھا تو کیا ان کے حالات ہو گئے تھے. تو کبھی بھی مال کا نہ ہونا، یعنی یہ دنیاوی نعمتوں کا نہ ہونا یا اس میں کمی ہونا، کبھی بھی کوئی عیب کی بات نہیں بنی ہے، کیونکہ یہ تو پیغمبروں کا طریقہ تھا، فقر و فاقہ ان کے گھروں میں رہتا تھا. لیکن آج یہ ایک بڑا عیب بن کے رہ گیا کہ یہ بہت ایک برائی کی بات ہے، یا یہ تو شاید کسی کے اندر کوئی مسئلہ ہی ہوگا جو ایسا ہوا. ایک اور جگہ پہ آتا ہے یہ کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام پگھل کے رہ گئے اور ایک دانے کی طرح ہو گئے. اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ہوا تھا، آپ نے فرمایا وہ مسور کے دانے کے برابر ہو گئے تھے. آپ نے پھر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہوئی ہے کہ آپ پگھل کے ایک دانے کی طرح ہو گئے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ آج آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور میں ڈر گیا کہ کہیں آپ کی یہ قوم آپ پر فقر و فاقہ کا الزام اور تانا دے کر عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو جائے. اس پر دونوں رونے لگے. جب جبرائیل علیہ السلام پھر اپنی اصلی حالت میں آئے تو فرمانے لگے کہ خوشخبری ہو، یہ جنت کے داروغہ رضوان آپ کے پروردگار کی رضا لے کے آپ کے پاس آ رہے ہیں. اور پھر رضوان آئے اور فرمایا آپ کے رب فرماتے ہیں یہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے جو اجر و مقام رکھا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف مشورہ مانگتے ہوئے دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے زمین پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا آپ اللہ کے لیے توازو اختیار کیجئے. عاجزی. آپ نے فرمایا اے رضوان مجھے دنیا کے خزانوں کی ضرورت نہیں، مجھے فقر زیادہ پسند ہے، میں اللہ کا صابر اور شاکر بندہ بن کے رہنا پسند کرتا ہوں. تو رضوان نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح انتخاب کیا. اور اللہ نے آپ کی درست بات کی طرف رہنمائی کی ہے. پھر آسمان سے ندا آئی، جبرائیل علیہ السلام نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو حکم دیا کہ سب زمرد کے بنے ہوئے بالا خانوں کے 70,000 دروازے ہیں جو سرخ یاقوت کے بنے ہوئے ہیں، اور وہ اوپر تک کھل گئے دروازے کہ دیکھ سکے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ آپ نگاہ اٹھائیں. آپ نے نگاہ اٹھائی تو انبیاء کرام کی مناظر اور ان کے غرفات جو ان کے بالا خانے تھے وہ نظر آئے، اور پھر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل ان انبیاء کی منازل سے اوپر ہے. پھر ایک منادی نے ندا لگائی یا محمد کیا آپ راضی ہو گئے؟ آپ نے فرمایا میں راضی ہوں، دنیا میں تو کچھ نہیں ملا لیکن وہاں کے لیے اللہ تعالی نے کیا تیار کیا تھا. تو آپ نے فرمایا دنیا میں مجھے نہیں چاہیے، اس کو قیامت کے دن کے لیے، اس کی شفاعت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے پاس ذخیرہ کر لے. اور بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ رضوان جو ہے اسی آیت مذکورہ جو یہ آیت ہے اس کو لے کے اترے تھے کہ اللہ اگر آپ کے لیے چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ اتنے اتنے باغات اور اتنے اتنے یہ بنا دے، جہاں اللہ کا خیر من ذالک جنات تجری من تحتہا الانہار، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہاں پہ دنیا میں ایسے باغات کھڑے کر دے. یہ ایک باغ کی بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ باغات دنیا میں بنا دے جیسے جنت میں ہے نا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کر دے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یجعل لک قصورا، اور بنائے آپ کے لیے محلات، اس دنیا میں ایسے محل بنا دے. ایک مکان کیا، وہ تو ایک خزانے کی یا ایک باغ کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو محلات دنیا میں دے دے. اور اللہ تعالیٰ نے چوائس دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں اور اللہ کو پکاروں اس بھوک میں، ہاں، اور جس دن کھانا کھاؤں تو اس دن شکر ادا کروں. تو صبر اور شکر چاہتے تھے اپنے لیے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان کی یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کس قدر یعنی سخت بری تھیں کہ ان کے اوپر عذاب آ سکتا تھا اس چیز سے. جبرائیل علیہ السلام بھی ڈر گئے کہ میں ڈر گیا کہ آپ کے آپ کی قوم کے اوپر عذاب نہ آ جائے اس بات کے اوپر کہ یہ آپ کو ایسے تانے دے رہے. بل کذبوا بالساعہ, بلکہ انہوں نے جھٹلایا قیامت کو. اصل بات مسئلہ یہ ہے کہ یہ قیامت کو نہیں مانتے. بات یہ نہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, بلکہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات تو یہ ہے کہ قیامت تک کو نہیں مانتے یہ. اسی لیے تو اس کا نہ کوئی ڈر ہے نہ ان کو کوئی اس چیز کی جواب دہی کا کوئی احساس ہے. وَعَاتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِسَعَاتِ سَعِيرًا, تیار کیا ہم نے اس کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو. کوئی بھی, صرف یہ اب مشرقین مکہ کی بات نہیں ہو رہی, من جو کوئی بھی جھٹلائے, جس کو بھی پیغام پہنچ گیا اور اس نے قیامت کے دن کو جھٹلایا ہے, نہیں مانا, اس کے لیے اللہ کے ہاں سعیر ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے بعض لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں یہ مل گیا نا بس یہی ہے, یہاں پہ بھلائی مل گئی یہی آپ کا اجر ہے, یہاں پہ آپ کو جو بیماریاں اور تکلیفیں پہنچ گئیں یہی آپ کا عذاب ہے, بس وقت ختم. یہ صرف باتیں ہیں قیامت کے دن ایسے, یہ تو صرف ہمیں سیدھا رکھنے کے لیے باتیں بتائی گئی. حالانکہ آپ یہ دیکھیں جس نے قیامت کو جھٹلایا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے, اس کے لیے سعیر ہے, ایسی آگ جس کے شولوں کی بلندی کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس کا نام ہی سعیر ہے, بھڑکتی ہوئی آگ. اب معنی میں تو بھڑکتی ہوئی آگ لکھیں گے مگر بھڑکتی کیسے, مطلب اس کے شولے اتنے بلند ہوں گے, اچھل اچھل کے اوپر جا رہے ہوں گے, اور صرف اچھل نہیں رہے ہوں گے بلکہ جو مجرم ہیں جو جھٹلانے والے ہیں جو قیامت کو نہیں مانتے ان کو جھپٹ جھپٹ کے اپنے اندر لے جا رہے ہوں گے, ایسے شولے ہوں گے. اذا رأتهم من مكان بعید, جب دیکھے گی ان کو, کون دیکھے گی, جہنم, جب جہنم ان کو دیکھے گی, من مكان بعید, دور کی جگہ سے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم دیکھتی بھی ہے. کیسے دیکھتی ہے ہم نہیں جانتے, مگر جب اللہ نے فرما دیا اپنی کتاب میں کہ جہنم دیکھتی ہے, سمعنا وآمنا, ہم نے سن لیا, ہم نے مان لیا, بس ہم مان گئے. ہم نے اب آگے سے یہ نہیں کوسچن کرنا آگ کا کیسے ہوتا ہے, وہ تو آگ کیسے دیکھے گی, کیونکہ بعض لوگوں نے ایسے کیے, یہ کیا بات ہوئی, جو ان کی عقل میں نہیں بات آتی نا اس کو ویسے جھٹلا دیتے. اچھا اب آپ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے جو یہ بچوں کے کارٹون ہوتے ہیں یا جو فلمیں بنائی جاتی ہیں ان میں اسی وقت آدمی پگھل جاتا ہے, اسی وقت پھر کھڑا ہو جاتا ہے, کوئی بلڈنگ بات کر رہی ہے, کبھی جانور بات کر رہے ہیں, جو چیزیں نہیں بھی بات کرتی وہ بھی بول رہی ہوتی. اللہ کے کلام میں اگر اللہ تعالیٰ فرما دے کہ آگ دیکھتی ہے تو وہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی, پھر ہم کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا. باقی چیزوں کو ان کو سب کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں ہاں یہ صحیح, ان کو تو نہیں ایسے جھٹلاتے کہ نہیں نہیں یہ کیسے, یہ تو بند کرو, یہ کیسے ہو سکتا, یہ سب جھوٹ ہے. حالانکہ وہ تو ہوتا ہی جھوٹ ہے, اللہ کی تو کوئی بات نہیں جھوٹی, سب حق ہے. تو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آگ دیکھے گی دور سے, تو سمعوا لها تغیظا, تو وہ سن لیں گے اس کا غیظ و غضب. ابھی دور ہی ہیں, ابھی اس کے قریب بھی نہیں گئے. اور آپ دیکھتے ہیں نا جب کوئی چیز بہت دور ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے, تو یہاں پہ دیکھنے کی نہیں بات آئی, سننے کی بات آئی, کیونکہ اس کی آواز اتنی زیادہ ہوگی کہ دور سے سنائی دے گی, وہ ان کو دیکھ لے گی دور سے ہی اور وہ سن لیں گے. اور اس کا مطلب ہے جب دور ہی ہوں گے, ابھی پاس بھی نہیں گئے, داخل ہونا تو دور کی بات ہے, ابھی جب وہ دور ہیں تو وہ اتنے غیظ و غضب کے اندر ہے، اتنے وہ غصے کے اندر ہے کہ وہ اس کا غصہ سن لیں گے دور سے ہی، تغیظاً اس کا غیظ و غضب، وہ چنگھاڑی ہوگی جو غیظ و غضب سے، اور اندازہ کریں کہ جب وہ آواز ہی سنیں گے تو دلوں میں خوف کا عالم کیا ہوگا، پھر دہشت کا عالم کیا ہوگا. وَزَفِيرَ، اور زفیر اس کا، زفیر وہ آواز ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ سانس کی آواز جو باہر نکالنے کی ہوتی ہے، جیسے جس کو کہتے ہیں پینٹنگ، جیسے آپ دیکھتے ہیں درندے جب ہوتے ہیں اپنے شکار کو دیکھ لے اور بھوکا ہو درندہ، تو اس کی جو سانس کی بھاری بھاری آواز آ رہی ہوتی ہے. اچھا وہ اپنے شکار کی طرف جب جاتا ہے تو اس کی آواز اتنی تیز ہوتی ہے، وہ جو سانس کی آواز ہوتی ہے، کہ وہ شکار تو ابھی مرا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اس کے جب قریب پہنچتا ہے تو شکار کی ویسے ہی جان نکل جاتی ہے، خوف کی وجہ سے ہی وہ سوکھ جاتا ہے. اس طرح سے اس کا چنگھاڑ نہ ہوگا، اس کا چیخ نہ ہوگا، ایسے لگے گا کہ پھٹ پڑے گی، اسے نا بہت زیادہ شور. مجھے یاد ہے کہ بہت چھوٹے ہوتے کی بات ہے، ہم ایک دفعہ زو گئے تھے تو وہاں پہ ہم جھولوں پہ تھے تو ایک دم شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی، سارے بچے بھی خوف زدہ ہو گئے، بڑے بھی ایک دم ذرا سب کی ایسے ہو گیا کہ مطلب اتنی زور کی آواز تھی، حالانکہ ہم شیر کو دیکھ نہیں رہے کتنے، وہ پتا نہیں کہاں ہوگا، دوسرے کسی اس میں پنجرے میں ہوگا، لیکن ایک شیر تو چھوٹی سی چیز ہے، اور سب سہم گئے، اتنی زور سے اس نے دھاڑا. اور جہنم، جہنم کی دھاڑ کیسی ہوگی، اور یہ کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہے. اب جب وہ دیکھ رہی ہے، ابھی تو یہ سن رہے ہیں، ابھی یہ اس طرف کو جا رہے ہیں، ابھی دہشت کے مارے برا حال ہو رہا ہے، جب اس کی ایسی سانس کی آواز بھی آ رہی ہے اور اس کا غصے میں ہونا بھی ان کو سن رہا ہے، ابھی دکھ نہیں رہا، ابھی سن رہا ہے، سنائی دے رہا ہے کہ وہ جس طرح سے اس کا چیخنا اور چنگھاڑنا ہے، جیسے وہ غرا رہی ہے. اور جب قریب جائیں گے تو ظاہر ہے پھر اس کو دیکھیں گے بھی، اور پھر یہ کہ وہ ان کو دیکھ رہی ہے. آپ سوچیں کہ کوئی غصے کے اندر دیکھ رہا ہو انسان بھی، تو انسان کی مطلب ذرا سہم جاتا ہے، اور جہنم دیکھ رہی ہے، وہ غصے میں دیکھ رہی ہے، تو اندازہ کریں کہ پھر اس وقت ان لوگوں کا حال کیا ہوگا. ان کا جرم چھوٹا نہیں ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ جہنم کو بھی ان پہ غصہ ہے، کیوں انہوں نے جھٹلایا، آج کے دن کو جھٹلا رہے تھے، اللہ کی بات کو جھٹلایا انہوں نے. اس قدر وہ زیادہ فیوریس ہوگی اس بات پہ. اور یہ بھی آتا ہے بعض جگہ کہ ابھی تو جہنم ان سے 100 سال کے فاصلے پہ ہوگی، جب ان کی نظریں اس پر اور اس کی نگاہیں ان پر پڑیں گی، وہیں جہنم پیچ و تاب کھائے گی. کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ اچھا وہ بعض دفعہ بڑے بڑے کتوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے وہ ان کو پکڑا ہوتا ہے رسی میں، لیکن وہ ایسے اچھل رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دو تو ہم اس کے اوپر حملہ کر دیں، تو اب ہم دور بھی جا رہے ہوں تو ہماری جان نکلی ہوتی ہے کہ کہیں آ ہی نہ جائے ہمارے پیچھے. اوہ یہ تو چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، ہم کتنا ان سے ڈر جاتے، اور جہنم پیچ و تاب کھائے گی کہ بس مجھے کسی طرح چھوڑ دو کہ میں ان کو پکڑ لوں. اور اس کا جوش و خروش جو ہوگا، اس سے آوازیں نکل رہی ہوں گی، جسے یہ بد نصیب جب سنیں گے تو ان کے تو ہوش و حواس ہی ختم ہو جائیں گے، ہوش جاتے رہیں گے، ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے. اور جہنم کہہ رہی ہوگی اس سے کہ مارے بل کھا کھا کے اور شور مچا مچا کے کہ کب میں ان کو اپنا نوالا بناؤں، کب میں ان سے انتقام لوں. سورہ ملک میں نہیں آتا کہ جب یہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے تو دور ہی سے اس کی خوفناک آوازیں سنیں گے، اور وہ ایسے بھڑک رہی ہوگی کہ ابھی ابھی مارے جوش کے پھٹ پڑے گی. یعنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے جوش، ویسے ہی ابال ہے کھانا، ایک ہے کہ ایسے کہ ابھی یہ پھٹ پڑے گی، کریش ہو جائے گی بالکل. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کیا جہنم کی بھی آنکھیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. کیا تم نے اللہ کے کلام کی یہ آیت نہیں سنی کہ جب وہ دیکھے گی ان کو اذا رأتہم من مکان بعید. اللہ اکبر. اور ان کو تو یہ خیال تھا کہ قیامت آئے گی نہیں, سوچے کہ جب یہ چیز دیکھیں گے تو ان کی برداشت سے باہر ہوگی. ایسی جلسا دینے والی تیز آگ, اتنے بڑے بڑے شعلے. حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے, حضرت ربیع وغیرہ کو ساتھ لیے ہوئے کہیں جا رہے تھے, راستے میں لوہار کی دکان آئی تو آپ وہاں ٹھہر گئے, اور لوہا جو آگ میں تپایا جا رہا تھا اس کو دیکھنے لگے. حضرت ربیع کا تو برا حال ہو گیا, عذاب الہی کا نقشہ آنکھوں کے آگے آ گیا, اور قریب تھا کہ بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے. اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے جو دریائے فرات ہے, وہاں آپ نے تنور کو دیکھا کہ اس کے بیچ میں آگ شولے مار رہی ہے. کبھی آپ نے تنور میں روٹیاں لگتے ہوئے دیکھی کیسے اندر سے ریڈ ہاٹ ہوتا ہے اس میں جو روٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں؟ کبھی اس کو دیکھ کے جہنم یاد آئی ہے کہ جہنم کیسی ہوگی اور ان روٹیوں کی جگہ ان میں انسان ڈالے جا رہے ہوں گے؟ تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ آیت نکل گئی, اور اسے سنتے ہی حضرت ربیع تو بے ہوش ہو کے گر پڑے. چارپائی پہ ڈال کے ان کو گھر پہنچایا گیا. صبح سے دوپہر تک حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پاس بیٹھے رہے, لیکن حضرت ربیع کو ہوش نہیں آیا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب جہنمی کو جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا تو جہنم چیخے گی اور ایسی جھرجھری لے گی کہ سارے حشر کے میدان میں جتنے ہوں گے وہ خوف زدہ ہو جائیں گے. اور آپ سوچیں, جب کہ مثال کے طور پہ کوئی مثلا کسی کوئی بہت فیورٹ ہے کسی ٹیچر کا یا پیرنٹس کا, کوئی فیورٹ لاڈلا بچہ ہے, جس دن وہ پریشان ہو جائے یا جس دن وہ کہے کہ آج تو شامت ہے, تو باقی بچے تو ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کہ اگر اس کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا ہوگا, پھر یہ تو بڑا لاڈلا بچہ ہے. سوچیں جب کل اہل معاشر جس میں انبیاء بھی ہیں, جس میں اولیاء اللہ بھی ہیں, جس میں امام بخاری بھی ہوں گے, امام مسلم بھی ہوں گے, صحابہ کرام بھی ہوں گے, اور بھی بڑے بڑے نام جن کو آج ہم سنتے ہیں, جب وہ سب خوف زدہ ہوں گے تو ہمارے جیسوں کا کیا حال ہوگا؟ ابھی کوئی لے کے نہیں جایا گیا, ابھی صرف اس نے جھرجھری لیا ایک. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَقَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ, جب وہ ڈالے جائیں گے اس میں ایک تنگ جگہ میں. اب دیکھیں جب جنت کی بات آتی ہے نا تو وسعت کی بات آتی ہے کہ بہت وسیع ہے اس کا عرض, آسمان و زمین کے برابر ہے, یہ ہے وسعت کشادگی, اس کی بات آتی. اور جب جہنم کی بات آتی ہے نا تو تنگی کی بات آتی ہے, تنگ جگہ, اس میں ٹھوسے جا رہے ہیں, جس کو ورڈ ہم کہتے ہیں نا ٹھوسنا, وہ اس میں ٹھوسے جائیں گے. آپ نے دیکھا جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ پیکنگ کرتے ہیں تو ہم کیسے بکسوں کے اندر سامان کو ٹھوستے ہیں, وہ زپ بند نہیں ہو رہی تھی, اس کے اندر اندر کر کر کے ایسے ایسے بکسے کو, ایسے بیگ کو ایسے ایسے کر کر کے اس کی زپ بند کرتے ہیں. اس طرح لوگوں کو اندر ٹھوسا جائے گا کہ ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک اوپر ڈالا جا رہا ہے. صرف ڈالا نہیں جائے گا, ٹھوسا جائے گا, کیونکہ وہ تنگ جگہ ہے, اس میں پورے آ نہیں رہے, اس کے اندر ٹھوس رہے, تاکہ یہ بھی ایک قسم کا عذاب ہو ان کے لیے. یہ نہیں کہ اللہ کے پاس جگہ نہیں ہے, نعوذ باللہ, ایسی نہیں ہے, بلکہ یہ ایک طرح کا ٹارچر ہے. اس لیے جیسے آپ دیکھیں نا حج عمرے پہ آپ جاتے ہیں, رش دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہائے, حالانکہ اتنی پیاری جگہ ہوتی ہے, پھر بھی ہم وہ ہو جاتے ہیں کہ رش بہت زیادہ ہے, رش بہت زیادہ ہے, اور اس کی وجہ سے بے چینی ہونے لگتی ہے. اوپر سے اگر گرمی بھی ہو تو ہم کہتے ہیں کوئی پاس بھی نہ لگے. رش اور گرمی دو چیزیں مل جائیں تو اور ہی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم سڑکوں پہ اگر رش دیکھ لیں تو تب طبیعت بے چین ہو جاتی. انسان کو رش نہیں پسند, کہتے ہیں رش والی چیز، بازار میں زیادہ رش ہو جائے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے، حالانکہ وہاں پہ بڑا جانے کا اس کو شوق ہوتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں رش بہت زیادہ، نکلو یہاں سے. اور رش کو انسان پسند نہیں کرتا، اوپر سے اگر گرمی بھی ہو. اور یہ تو رش ایسا نہیں ہے کہ لوگ ساتھ ساتھ ہیں، ساتھ رچ ہو رہے ہیں، ایسے نہیں، ٹھوسے جا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں. سوچیں کھلی جگہ میں بھی انسان بے چین ہو جاتا ہے اگر رش ہو، اور تنگ جگہ ہو اس کے اندر اگر ٹھوسا جا رہا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے. قرآنین اور ایک جکڑے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے کیسے ہوں گے؟ ایک اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے اور زنجیروں سے چین ڈپ ہوں گے. دوسری اس کے اندر یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے، یعنی ایک مجرم کو دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو تیسرے کے ساتھ، یعنی جو ایک جیسے کرائم کرنے والے تھے، ایک جیسے جرم کرنے والے تھے، تو وہ ایک ہی گناہ والوں کو ساتھ ساتھ باندھ دیا ہوگا. وہ ہنالکا تو پورا اس دن پکاریں گے موت کو. اس دن پکاریں گے کہ اللہ ہمیں فنا کر دے. روئیں گے، چیخیں گے، دعائیاں دیں گے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا. انسان کے لیے تو دنیا میں ہجوم ہو جائے، رش ہو جائے تو وہ گھبرا جاتا ہے. کہاں عذاب بھی ہے، بندھے ہوئے بھی ہیں، گرمی بھی ہے، اور گرمی عام گرمی نہیں ہے کہ 100 ڈگری ٹیمپریچر ہے، یہ آگ ہے، آگ کے اندر ہے. تو ان سے کہا جائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا، آج تم موت کو نہ پکارو، آج تم ایک موت کو کیا پکار رہے ہو، واحدن ایک موت کو نہ پکارو، ودعوا ثبورا کثیرا پکارو بہت ساری موتوں کو. ایک موت مانگتے ہو؟ نہیں، بہت ساری موتیں مانگو. کیوں یہ کہا جائے گا کہ بہت ساری موتیں مانگو؟ اس لیے کہ وہاں پہ ایک ٹارچر تھوڑی ہوگا، طرح طرح کی سزائیں ہیں، طرح طرح کے ٹارچر ہیں، ڈفرینٹ. کبھی کسی میں لے جایا جائے گا، کسی میں لے جایا جائے گا، کبھی پینے کا پانی ایسا ہے، کبھی کھانے کے لیے چیز ایسی ہے، کبھی جہاں پہ ان کو پانی کے لیے لے جایا جا رہا ہے وہ جگہ ایسی ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی ایسے زہریلے جانوروں کا ڈسنا ہے. تو طرح طرح کے ٹارچر ہیں. اب ہر بار موت مانگو، ایک موت کیوں مانگتے ہو؟ ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی تو آگے آگے اور چیزیں ہیں، تو کئی موتیں مانگو. یہ طنز ہے ان کے اوپر کہ ابھی تو تمہیں پتہ ہی نہیں آگے کیا آنے والا ہے، تم ایک پہ یہ شور مچا رہے ہو. اور دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ یعنی مسلسل مانگتے رہو، اب اس میں تو ہمیشہ ہی رہنا ہے، اور یہ تکلیف کم نہیں ہوگی، بڑھے گی. اور اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. اللہ ہم تو تیرے کسی عذاب کو سہنے کی طاقت نہیں رکھتے، ہم ایسے ہی مان گئے. ابن عباس سے مروی ہے، بعض لوگوں کو جب جہنم کی طرف لے چلیں گے تو جہنم سمٹ جائے گی، تو اللہ تعالی مالک و رحمان اس سے پوچھے گا کیا بات ہے؟ وہ جواب دے گی، اللہ یہ تو اپنی دعاؤں میں مجھ سے پناہ مانگا کرتے تھے، تجھ سے جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے، آج بھی پناہ مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالی کو رحم آ جائے گا، حکم ہوگا اسے چھوڑ دو، کچھ اور لوگوں کو لے چلیں گے. وہ کہیں گے پروردگار ہمارا گمان تو تیری نسبت یہ نہ تھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھر تم کیا سمجھ رہے تھے؟ یہ کہیں گے کہ یہی کہ تیری رحمت ہمیں چھپا لے گی، تیرا کرم ہمارے شامل حال ہوگا، تیری وسیع رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لے گی، تو اللہ تعالیٰ ان کی آرزو بھی پوری کر دے گا، حکم دے گا ہی میرے ان بندوں کو چھوڑ دو۔ ایک طرف جہنم کہہ رہی ہے وہ سمٹ گئی ہے کہ یہ بندے اللہ یہ تو دنیا میں دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجرنا من النار، تو اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر چھوڑ دے گا اور کچھ کو کہ اللہ ہم نے تو تیرے سے یہ گمان نہیں کیا تھا، ہم نے تو تیری وسعت رحمت کا گمان کیا تھا کہ تو ہمیں اپنے دامن رحمت میں لے لے گا۔ کچھ اور لوگ گھسٹتے ہوئے آئیں گے، انہیں دیکھتے ہی جہنم ان کی طرف شور مچاتی بھی بڑھے گی اور اس طرح جھرجھری لے گی کہ تمام میدان معاشر خوف زدہ ہو جائے گا۔ اور حضرت عبید بن عمیر فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے تھر تھرائے گی اور شور کرے گی اور چیخو پکار کرے گی، ایسے لگتا نہیں کہ مونسٹر ہے، بہت بڑا مونسٹر ہے جو چیخ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ دو تو میں ان کو کھا جاؤں، جوش میں ہوگی، غصے میں ہوگی۔ اس وقت تمام مقرب فرشتے اور بڑے بڑے مرتبے والے انبیاء بھی کانپنے لگیں گے، یہاں تک کہ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، کہنے لگے اللہ آج تجھ سے صرف اپنی جان کا بچاؤ چاہتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا۔ جب خلیل اللہ کا یہ حال ہوگا تو سوچیں باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ میں اور آپ بھی کہیں ہوں گے اس میدان معاشر میں، تو اگلی منزلیں بڑی مشکل ہیں، جس سوائے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ جو لوگ جہنم میں اتنے تنگ اور ڈارک مکان میں ٹھونس دیے جائیں گے، تنگ جگہ ہے اور ڈارک جگہ ہے، کیونکہ اس کی آگ جو ہے وہ روشن نہیں ہے بلکہ سیاہ کالی ہے، تو یہ کیسے یہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کیل دیوار میں مشکل سے گاڑی جاتی ہے، اس طرح ان دوزخیوں کو ٹھونسا جائے گا۔ کبھی آپ نے دیوار میں کیل گاڑی ہے، کیسے وہ ٹھونس جاتی ہے دیوار کے اندر؟ کہیں ارد گرد جگہ ہوتی ہے؟ نہیں، بالکل فکس ہوتی ہے، نہ حرکت کر سکتی ہے نہ۔ اس طرح ان کو وہاں پہ ڈالا جائے گا، ایک تو چینڈ ہوں گے، ٹائڈ اپ ہوں گے، بال بال بندھا ہوا ہوگا، دوسرے اتنی تنگ جگہ ہوگی کہ وہ موومنٹ نہیں کر سکیں گے۔ جب کبھی گرمی لگے اور بہت رش ہو تو پھر اس آیت کو یاد کیا کریں کہ کیسا وہ وقت ہوگا جب جہنمیوں کو وہاں ٹھونسا جائے گا۔ اب وہاں پہ موت کو پکار رہے ہیں کہ ہائے موت آ جائے، موت آ جائے۔ اور مسند احمد میں کہ سب سے پہلے ابلیس کو جہنم کا لباس، آگ کا لباس پہنا جائے گا، پورا کا پورا آگ کا ہوگا، یہ اسے اپنی پیشانی پہ رکھ کے اس آگ کے لباس کو پیچھے سے گھسیٹتا ہوا اپنے فالوورز کو اپنے پیچھے لگائے ہوئے موت موت ہلاکت یہ پکارتا ہوا دوڑتا پھرے گا۔ اس کے ساتھ ہی جو اس کے فالوورز ہوں گے، جو اس کی اولاد ہوگی، سب موت کو پکاریں گے، اللہ تعالی فرماتے ہیں قل، اے نبی ان سے پوچھے ذالک خیر ام جنت الخلد، کیا یہ اچھا ہے، یہ اچھی چیز ہے جو یہ بتائی گئی ہے، یہ جو سارا سین دکھایا گیا ہے، کیا یہ اچھا ہے یا جنت الخلد، ہمیشہ کی جنت؟ ظاہر ہے یہ ایسا سوال نہیں کہ جس کے اوپر کوئی سوچ بچار ہو، ظاہر ہے آبویس بات ہے کہ جنت ہی اچھی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، لیکن وہ عید المتقون، اس کا وعدہ تو صرف متقین سے ہے، جو تقویٰ والے لوگ ہیں، جو گاڈ کانشیسنیس والی زندگی گزارتے ہیں، ان کو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ میرے رب کو کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ ناپسند ہو اور مجھ سے ہو جائے، جن کو ہر وقت یہ ہو کہ میرا رب کسی سے راضی ہوتا ہے، میں وہ کروں، ہر سچویشن میں وہ یہی دیکھتے رہتے ہیں، یہ کروں کہ نہ کروں، اس سے کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا، یہاں جاؤں کہ نہ جاؤں، اس میں ناراضگی ہوگی کہ راضی ہوگا، ایسے کام پہ اس راستے پہ چلوں کہ نہ چلوں، ایسا کام کروں کہ نہ کروں، ان کو بس یہی ہر وقت ہے، اور وہ ایک دن دو دن کا نہیں ہے، اور ساری زندگی اسی طرح گزارتے ہیں، ان کے ساتھ ہے اس کا وعدہ، اس جنت الخلد کا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں بتا دی، دکھا دیا، بتاؤ تم کس کو چوز کرنا چاہتے ہو؟ جنت کا راستہ کوئی پھولوں کا اور سیج کا راستہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ویلکمز ہیں اور وہاں پہ ہار ڈالے جا رہے ہیں اور وہاں پہ آرام ہے اور وہاں پہ مزے ہیں، ایسا راستہ تو جنت کو نہیں جاتا، تو بڑی مشکلات کا راستہ ہے، مشقتوں کا راستہ ہے، ایسا راستہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر بھاری ہیں چیزیں، وہ راستہ ہے، پھر کون اس پہ چلنے کو راضی ہے، سوال یہ ہے۔ جو ڈیئر کریں گے، جو کمر باندھ لیں گے، جو اس کے لیے تیار ہو کے چل پڑیں گے کہ نہیں یہ راستہ، اس راستے پہ تو چلنا ہی ہے کیونکہ مجھے تو پہنچنا ہے جنت میں، وہ تو پہنچ جائیں گے، اور جو یہ ڈرتے رہیں گے نہیں بڑا مشکل ہے، ہائے یہ راستہ بڑا مشکل ہے، ہائے یہ راستہ بڑا مشکل ہے، میں تو نہیں چل سکتی، یہ بڑا مشکل ہے، وہ پیچھے رہ جائیں گے۔ کانت لہم جزاء و مصیرا، ہے ان کے لیے بدلہ اور پلٹنے کی جگہ، یعنی یہ ان کے لیے بدلہ ہے جو متقی ہیں، جنت خلد جو ہے ہمیشہ کی جنت۔ دیکھیں دنیا میں انسان نہ کتنا بھی خوش ہو بھی جائے، اس کو سب کچھ مل بھی جائے، بس یہی ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ہائے کچھ چھن نہ جائے، اسی لیے اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمت، ایک انسان کو یہ دعا سکھائی گئی، اللہ نعمتوں کے زوال سے بچانا، ہاں کہ انسان یہ دعا مانگے اور یہ جو نعمتوں کے اندر صرف یہ نہیں ہے کہ میرے مال و دولت میرے سے نہ چھل جائے، یہ دھڑکا لگا رہتا ہے اللہ ایمان سلامت رہے، اللہ کلمے کے پر موت آئے، اللہ کہیں کسی شرک میں نہ پڑ جائیں، یا اللہ کہیں کسی گمراہی میں نہ چلے جائیں، کتنے خوف رہتے ہیں، ہے نا؟ تو جنت ایسی جگہ ہے یہ سارے خوف دور ہو جائیں گے، خلد ہے اس میں ہمیشہ کی، جو نعمت ہے وہ ہمیشہ کی، یہ سارے ڈر خوف، کوئی یہ نہ میرے سے چھن جائے، میرے پیارے کہیں مجھ سے جدا نہ ہو جائے، ہائے کوئی بیمار نہ ہو جائے، ہائے کوئی کسی کو کچھ مسئلہ نہ ہو جائے، عافیت رکھے اللہ دنیا میں، یہی بس دعائیں ہوتی رہتی ہیں نا، اور یہی خطرہ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، اس دھڑکے سے انسان آزاد ہو جائے گا آخرت میں۔ دنیا میں اول تو ہر ایک کو کوئی خوشی ملتی بھی نہیں ہے کہ مکمل خوشی مل جائے، جن کو تھوڑا بہت ملا ہوا ان کو ساتھ یہ پریشانی لگی رہتی ہے کہ چلا نہ جائے، تو کیا کوئی چین میں تو پھر کوئی بھی نہیں ہوا نا، جن کو نہیں ملا وہ بھی بے چین ہے، اور جن کو مل گیا وہ بھی بے چین ہے، تو ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ چین ہے اور سکون ہے اور خوشی ہے، یہ یہاں یہ مل نہیں سکتی، کیا کریں، اس یہاں پہ جتنی مرضی آپ کوشش کر لو نا، یہ الٹیمیٹ چین اور سکون اور خوشی نہیں مل سکتی، اور کچھ نہیں ہے، تو ایسی تکلیف دے، ایسی تکلیف دے خبریں سننے کو مل جاتی ہیں کہ انسان کا سارا سکون غارت ہو جاتا ہے، پھر یہاں پہ کہاں ہے سکون؟ تو اس جگہ جب چلے جائیں گے تو جب وہاں اللہ کی رضا مل جائے گی، پھر اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ اور یہاں پہ تو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ نعمتیں ملی ہیں تو اس کے بعد اللہ راضی بھی ہے کہ نہیں، اللہ نے راضی ہو کے دیے یا ہمارا امتحان کرنے کو دے دیے، یا ہمارے کوئی اور ہمارے لیے ایک شامت اعمال ہے، اس کے بعد ہم کہیں اور ہی مسئلوں میں نہ پس جائیں اور ہمارا امتحان ہو جس میں ہم فیل ہو جائیں، یہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ لہم جزاء و مصیرا، یہ ہے ان کے لیے بدلہ اور پلٹنے کی جگہ، وہاں پہ ان کو کہا جائے گا یہ تمہارے لیے بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ جنت اللہ کی رحمت سے ملے گی, اور یہاں پہ کہا گیا یہ کہا جائے گا بدلہ ہے. اس لیے کہ دیکھیں اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, ایسے ہی نہیں مل جائے گی اللہ کی رحمت. پہلے ہم نے کیا پڑھا پچھلے سبق میں, یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے نا, یہ بات ہم نے پڑھی تھی نا. تو اب خود ہی ہم سوچیں کہ جب اللہ کی رحمت کو پانا ہے تو اللہ نے اس کا نسخہ تو قرآن میں بیان فرما دیا کہ کیسے تم اللہ کی رحمت پا سکتے ہو, اگر تم یہ کام کر لو گے تو اللہ کی رحمت مل جائے گی. نماز ادا کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رسول کی اطاعت کرو, لعلکم ترحمون. تو اللہ کی رحمت کے حقدار ہونے کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے, ملے گی اللہ کی رحمت سے, مگر اس کے لیے بھی, اس کو آواز دینے کے لیے, اس کو اپنے لیے کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. وہاں پہ پھر کہا جائے گا لو بھائی یہ تمہارا بدلہ ہے. حالانکہ بدلہ تو کبھی نہیں, ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کا بدلہ کہاں جنت بن سکتی ہے اگر ہم چلے جاتے ہیں, اگر اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں داخل کر دیتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرما دے. تو بدلہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی, مگر یہ کہ اس وقت وہاں پہ ان کو ایک شاباشی کے طور پہ, ایک حوصلہ افزائی کے طور پہ کہا جائے گا کہ یہ بدلہ ہے تمہارے لیے, اور پلٹنے کی جگہ تمہاری واپس وہیں آ گئے.